ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کو سلوک کہا جاتا ہے. جس کے معنی چلنے کے آتے ہیں، چلنے والے کو سالک کہتے ہیں. اسی لیے جو شخص جس فکر اور عمل کو اختیار کرتا ہے، جس راہ فکر و عمل کو اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں کہا یا پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مسلک کیا ہے. وہ لفظ سلوک ہی سے وہ لفظ بنا ہے. سلاسل طیبہ میں اللہ والوں کے سلسلوں میں جو تعلیمات دی جاتی ہیں، یا یوں کہیے کہ اللہ تک پہنچنے والے اس راستے میں کون سی اہم باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں کس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں. سلسلے کی ان بہت سی تفصیلات میں سے چند باتیں اس وقت آپ حضرات سے عرض کرنے کی ہیں. سب سے پہلے احباب کو سلسلے میں داخل بھائیوں اور بہنوں کو خصوصاً اور تمام سامعین کو عموماً ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. اس راستے میں ایک ہوتا ہے ان مضامین کی اصل میں ایک ہوتا ہے مقصود، اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں غیر مقصود. خاص طور سے کمال اللہ سلسلے کی تعلیمات میں مقصود اور غیر مقصود کو واضح کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر والد ماجد رحمت اللہ علیہ جب تصوف کا خلاصہ بیان کرنا چاہتے، کوئی صاحب علم فضل ہوتا، کوئی صاحب مجد و کرم ہوتا، کوئی راہ دین کے مجاہدین ہوتے، یا اللہ والوں کے سلسلے سے رابطہ رکھنے والے نوجوان یا بوڑھے ملتے، تو حضرت خاص طور پر یوں کہتے تھے کہ ہمارے پاس تصوف کا خلاصہ تین چیزیں ہیں. اللہ کیا ہے؟ دوسرے غیر اللہ کیا ہے؟ اور تیسرے ان دونوں میں رابطہ کیا ہے؟ اس کو خلاصہ تصوف کہا جاتا ہے. اگر کسی ساتھی کو یہ بات معلوم ہے, اس کی تفصیلات سے آگاہ ہے, اس کو بہت زیادہ الجھنوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس انہیں کی تفصیلات اور اسی کی تحقیقات کرتا رہے, جستجو کرتا رہے کہ مجھے اس کی تفصیل اور تحقیق میں لگ کر اپنا مقصود پانا چاہیے. اللہ تعالی کی ذات علی مقصود ہے. اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے پھر دو چیزیں ہیں, ایک کچھ چیزیں ہیں مقصود اور بہت سی چیزیں ہیں غیر مقصود. مقصود کیا چیز ہوتی ہے؟ بیتبار تعلیم, بیتبار تحقیق, یہ بیتبار وجدان, بیتبار تواجد, بیتبار تعبیر فرمائش. کیا ہے مقصود؟ کیا اس کے دو اجزاء ہیں. مقصودی چیز کے دو اجزاء ہیں. ایک ابدیت کے مقام کا حصول, انسان کی ابدیت واضح ہو جائے, اس کا عبداللہ ہونا کھل جائے, اس کو حصول مقام ابدیت کہا جاتا ہے. اور اس کا دوسرا حصہ ہے حق تعالی کی یافت اور ان کا شہود. مقصدی چیزوں میں صحیح دو اجزاء کہلاتے ہیں. یافت کے معنی ہے اپنے میں پانا, شہود کے معنی ہے دیکھنا. تعبیرات ہیں, اصطلاحات ہیں. ان تعبیرات اور اصطلاحات کی اجمالی اہم نکات برادر محترم مفتی صاحب حضرت الطاف ہم نے بیان فرما دی. ان حدود اور قیود کو یاد رکھنا چاہیے. تو ایک بات ہے مقام ابدیت حاصل ہو جائے, اور ساتھ ہی ساتھ حق تعالی کی یافت اور ان کا شہود نصیب ہو جائے, باعتبار قلب اور باعتبار فکر و نظر ہم کو اللہ ملے. اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو غیر مقصود کہلاتی ہیں, لیکن اس کی تین بڑی شدتیں ہیں, بڑے اجزاء اس کے تین ہیں. ایک یہ ہے ذریعہ. وہ کون سا ذریعہ ہے؟ وہ کون سا سبب ہے؟ وہ کون سا وسیلہ ہے؟ اور وہ کون سا واسطہ اور سبب ہے کہ جس ذریعے سے ہم کو وہ مقصود ملے؟ اس کو بولتے ہیں ذرائع مقصود. اس مقصود کو حاصل کرنے کے ذریعے وہ چیز ہم کو کیسا ملتی؟ دوسری چیز ہے, ایک تو یہ ذرائع, دوسری چیز ہے توابع. توابع تابع کی جمع ہے. تابع کے معنی پیچھے پیچھے آنے والا. یعنی وہ چیزیں جس مقصود کو حاصل کرنے کے ضمن میں ایک سالی کے پیچھے لگ آتی ہیں. اور تیسری چیز ہے رکاوٹیں, موانع. مطلب وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہم کو وہ مقصود نہیں مل پاتا. تین اس میں سے ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ ذرائع کیا ہیں, وہ ذریعہ کیا ہے جن ذرائع سے ہم اس مقصود کو حاصل کر سکیں. ہم کو مقام ابدیت کا حصول بھی ہو جائے, اللہ تعالیٰ بھی مل جائے, ان کا شہود بھی میسر آئے, ان کی یافت بھی متحجی میسر آ جائے. کیا طریقہ ہے ان سے؟ اس کے دو اہم ذریعے ہیں. ایک ذریعہ ہے اپنے نفس کو پہچاننا اور دوسرے حق کو پہچاننا. معرفت نفس, معرفت ذات انسانی اور معرفت حق. اپنے کو پہچاننا, حق کو پہچاننا, یہ ذریعے انتہائی اہم ذرائع. اسی لیے آپ نے بار بہت بے شمار مرتبہ سنا ہوگا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو عارف نفس ہوا وہ عارف رب ہوا. نفس کے عرفان کے بغیر رب کا عرفان نہیں ہوتا, خدا کی پہچان نہیں ہوتی. یہ بزرگوں سے وابستگی, اہل اللہ سے ملنا اور ان کے سلاسل میں انسلاک, یا ان جی اس مقصود کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا, مجاہدہ کرنا, نفس کی مخالفت کرنا, کوششیں کرنا, عبادات کے ذریعے, اطاعت کے ذریعے, سموتات کے ذریعے, قربانیوں کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, یہ تمام ان ذرائع وہی اسی ان ذرائع کے ذریعے سے اس مقصود کو حاصل کرنا ہے. نفس اپنے کو پہچاننا, ایک حق کو پہچاننا. حق سے مراد ہمارے پاس اللہ تعالی کی ذات مبارک. سلسلے میں جی یہ حق ہے, یہ اور یہ جو ہے نا غیر حق ہے, اللہ ہے دوسرے غیر اللہ. اس بات کو سمجھانے کے لیے خاص طور پر لفظ حق کا بھی استعمال ہوتا ہے, اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ میں سے. ایک کام کیا ہے کرنے کا, ذریعے اختیار کرنا. وہ ذریعے کیا ہے؟ نفس اور حق کا عرفان ملنا, اپنے کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, کیسا پہچان. اس کے لیے والد مالی رحمت اللہ علیہ خاص طور پر اجمالی جو سبق دیا کرتے تھے اس کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ اگر انسان ان سات صفات پر غور کرتا رہا, اس کو مہمات کی صفات کہا کرتے تھے, اگر ان صفات اور بھی بہت سی مہمات کی صفات ہیں, تفصیلات ہیں, مگر کم سے کم ان چیزوں پر غور کرتا رہا تو عرفان کا دروازہ کھلتا جائے گا. میرے اندر کیا صفات ہیں، اللہ کی ذات میں کیا صفات ہیں. میرے میں صفات کیا ہیں، جو اصلی صفات ہیں، ذاتی صفات ہیں، ہمیشہ کی صفات ہیں، ناقص صفات کہلاتی ہیں. چونکہ جی میری صفات ناقص ہے، اسی لیے ذات ناقص کہلاتی ہے. اسی لیے ناقص اور کامل کے فرق کے ساتھ سمجھا دیتے. ہمارے اندر کچھ اسماء اور صفات اور حق تعالیٰ میں بہت سی اسماء اور صفات. مثال کے طور پر ہمارے اندر موت ہے، انکا میتن و انہم میتون. وکل من علیہا فان وابقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ کیا ہے، یہ ہماری صفت کہلاتی ہے. اس کو جی موت والی صفت کہتے ہیں، عدمی صفت ہے، ناقص صفت ہے. اور حق تعالیٰ میں موت نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے یہ ان کا نام میت نہیں، نعوذ باللہ. ان کی صفت موت نہیں. اگر نعوذ باللہ کوئی شخص موت کو حق کی طرف منسوخ کرتا ہے، خدا نہ خواستہ یوں کہے ہزار بار خدا نہ خواستہ کہ اللہ میاں مری ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مریں گے، یا اللہ تعالیٰ کی صفت موت ہے، تو وہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو دیتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا. تو ہماری صفت ہے موت، اور حق تعالیٰ کی صفت ہے حیات. اسی لیے ان کا نام حی ہے. اسی لیے جو ذاکرین ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اپنے پاس یا حی یا قیوم کا بھی ذکر کرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی انہیں مہمت صفات کا تذکرہ یاد دہانی کرائی جاتی. الحی القیوم جس آدمی پر جتنا زیادہ کھلے گا، اس کے لیے وحدت الوجود کے مسائل اتنے ہی زیادہ آسان ہوں گے. مرجع حیات و قیام ذات کو اگر سمجھنے لگے، یہ طوفانی دروازہ کھلنے لگا، جی انشراح اس میں پیدا ہونے لگا، تو پھر حق تعالیٰ توحید وجودی کے مسائل آسان فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی، زندہ ذات. ایسے زندہ ہے وہ، اپنی ذات سے زندہ، ازلن ابدن زندہ ہوں. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ زندہ ہے، بلکہ دوسرے کو زندگی بھی دیتے ہیں. ہم سب کو کس نے زندگی بخشی؟ حق تعالیٰ نے. وہ جو ایک مرتبہ دے کے چھوڑ دیا ہے یا مسلسل دے رہے ہیں، اتنا ہی سمجھنا ہے. توحید وجودی میں، وحدت الوجود میں اسی کو سمجھاتے ہیں. مگر ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، ایک صاحب نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح کی باتیں مسلسل پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اور کھولیے، اور کھولیے، اور کھولیے. حضرت نے آخر میں فرمایا، یہ کھلنے کی چیزیں ہیں، کھولنے کی نہیں. کھولنا تو ایک ایک واسطے اور ذریعے کے طور پر ہم بیان کر دیں گے, بھائی 15 منٹ ہے, 20 منٹ ہے, آدھا گھنٹہ ہے, گھنٹہ ہے, 2 گھنٹے ہے, 10 گھنٹے ہے, بیان ہو جائے گا. آج تھوڑا ہوگا, کل تھوڑا ہوگا, چلیے ایک مہینے میں پورا ہوگا, کچھ بھی ہوگا, لیکن بہرحال ایک ذریعہ ہی ہوگا. اصل جو چیز کھلنے کی وہ من جانب اللہ ہوتی ہے, اور وہ اللہ دیتے ہیں مجاہدے کی بنیاد پر, بزرگوں کی دعاؤں کی برکت. انسان جب کچھ مجاہدات کرتا ہے, اللہ سے دعائیں کرتا ہے, بزرگوں سے رابطہ رکھتا ہے, اہل اللہ سے منسلک رہتا ہے, سلاسل طیبہ سلاسل روحانیہ سے رابطہ رکھتا ہے, یہی چیزیں اللہ جی دو اور دو چار کی طرح کھلی رکھتے ہیں, کھل لیتے اس کے ہوگا. دعائیں کر کے رابطہ رکھ کے ان کو باقی بھی رکھنا پڑتا ہے, یہ تو چھوٹ جاتی ہیں, بھول جاتا ہے, چھوٹ جاتی ہیں, دور ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. تو ہماری صفت موت اور رابطہ عینہ کی صفت حیات. آپ حضرات شہرم کلمہ پڑھتے رہتے, یعین و یمید, زندہ کرتے ہیں اللہ, مرتے ہیں اللہ, یعین و یمید, وہ حی لا یموت, زندہ ہے مرتے ہیں. موت تو دیتے وہ اپنی ہی طرف سے, لیکن موت ان کی صفت نہیں ہے, وہ ایک اس نفس سے اللہ پاک ہے. لا تاخذہ سنا, ان کو نیند بھی نہیں, موت بھی نہیں, نیند بھی نہیں, اونگ بھی نہیں. سوتے بھی نہیں. وہ علی صاحب رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر کبھی فرماتے, دیکھو اگر مجھے نیند آ گئی, میرے ہاتھ میں تسبیح ہو تو کیا حشر ہوگا. نیند آ گئی تو دھڑک جی جھٹ سے تسبیح گر جائے گی, اون بھی آ گئی تو گر جائے گی. بولو اگر جی نعوذ باللہ, اگر اللہ کی طرف نیند اور اون کا انتصاب جی قائم کی گئی, انتصاب ہوا, تو پھر سارا عالم کا نظام درہم برہم سب چوپٹ ہو جائے گا. تو ناقص صفات حضرت کفر کو اور توحید جی کفر کو اور شرک کو اور توحید کو سمجھانے کے لیے سادہ الفاظ استعمال فرماتے تھے, اور یوں فرماتے تھے کہ اگر بندوں کی صفاتیں ناقصات سے اللہ کو منسوب کریں تو اس سے کفر لازم آتا ہے. مثال کے طور پر اللہ سوتے ہیں, اللہ کو اونگ آتی ہے, اللہ مر جاتے ہیں, اللہ کو موت ہے, نعوذ باللہ اللہ جاہل ہے, نعوذ باللہ اللہ بے ارادہ ہے, نعوذ باللہ اللہ بے قدرت ہے, اللہ سنتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, اس طرح اگر ناقص صفات کا انتصاب ان کی طرف ہونے لگا, اس کو بولتے ہیں کفر. ان کی صفات کاملہ کو اپنے ذاتی اصلی سمجھ کے قابض اور غاصب اور متصرف سمجھنے لگے, جی غاصب ہو گئے, ان کی صفات کاملہ کو اپنے سے منسوب کر لیے, تو شرک وہیں سے شروع ہوتا. یہ صفات میری ہیں, اصلی ہیں, ذاتی ہیں, حقیقی ہیں, کوئی بھی میرے کو نہیں دیا ہے, وہیں سے دھکا کھاتا ہے. آج توحید کیا؟ جی بندوں کی صفات بندوں کے ساتھ, مخلوق کی صفات مخلوق کے ساتھ, خالق کی صفات خالق کے ساتھ. اللہ کمالات والے اور ہماری ذات نقص والی, یہ معرفت ہے نفس کا ذریعہ. ایسا نفس کی توضیحات اپنی ذات کی تشریحات ہوتی ہیں کہ ذات کو کیسے سمجھنا چاہیے, اپنی ذات کیسی ہے. ہمارے اندر جہل ہے, جہالت ہے, اللہ کی ذات میں جہل نہیں, اللہ کی ذات مبارک میں علم ہے. شيء عليم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے. الا يعلم من خلق، پیدا کرنے والے کو نہیں معلوم ہے آپ کون ہے؟ حق تعالیٰ ہم کو پہلے ہی سے جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب پیدا ہوئے جب سے پہچان دیں. تنسی میں آپ پیدا ہوئے، لہٰذا اس وقت سے تو پہچانتا ہوں، اس سے پہلے میں نہیں پہچانتا آپ کون ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ کا علم ازلی اور ابدی نسبت کے ساتھ رہتا، ان کا علم ذاتی رہتا ہے، ہمارا علم عطائی رہتا ہے، ان کا علم لامحدود رہتا ہے، ہمارا علم محدود رہتا ہے، ان کا علم کامل رہتا ہے، ہمارا علم ناقص رہتا ہے. اور ہمارے پاس کی چیزیں فانی رہتی ہیں، اللہ پاس اللہ کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب باقی رہنے والی چیز ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اوصاف انسانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، وکان الانسان ظلوما جہولا، بڑا ظالم بڑا جاہل. حضرت بولتے تھے پکا ظالم پکا جاہل. مگر مفسرین نے بتایا انسان کی یہ صفات ناقصہ بتائی گئی، مگر اس میں کمال انسانی کو بتایا گیا. کسی دیوار کے بارے میں آپ کبھی سنیں یہ دیوار جاہل ہے ظالم ہے بول کے سنیں کبھی؟ یہ گلاس ظالم ہے جاہل ہے بول کے سنیں کبھی؟ یہ پنکھا ظالم ہے جاہل ہے بول کے سنیں کبھی؟ آسمان زمین کے بارے میں بڑے جاہل ہے ظالم ہے بول کے سنیں؟ مفسرین حضرات نے اشارہ دیا کہ جس ذات میں عدل کی صفت آ سکتی ہے وہیں پر ظلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور جہاں علم جس میں سرایت کیا جا سکتا ہے، جہاں علم کی خصوصی اس کا وہ حمل بن سکتا ہے یا وہ صفت علمی کا وہ پیکر بن سکتا ہے، وہ در حقیقت اس کی طرف جہول ہونے کی نسبت کی گئی ہے، یا اصل میں اس انسانی اس کمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جب انسان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ظالم ہے یہ جاہل ہے، تو وہیں اس بات کو بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں عدل اور انصاف اور علم کے انوار پھیلیں گے. اگر اس کا محل درست ہو گیا تو پھر وہاں علم اور عدل کی صفات پیدا ہو جائے. اسی لیے علم کو اہمیت دی گئی، مکاتب کا قیام، مدارس کا قیام، عربی مدارس کا قیام، قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا نظام، یہ تمام سب جتنی تفصیلات آتی ہیں علمی دنیا کی، علم ہی کی تفصیلات ہیں. ہم میں کیا ہے؟ نفس کی معرفت میں میت ہونا ہے، جاہل ہونا ہے، اور کیا ہے؟ ارادہ نہیں ہے اس میں. اور حق تعالیٰ کیسے؟ وہ ارادے والے، ارادہ بھی ان کا کمال والا ارادہ. کیا بولتے ہیں وہ؟ صاحب ارادہ ہے وہ، فعال لما یرید، صاحب ارادہ ہے اللہ پاک. معرفت نفسی جو ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ نہیں ہے اس میں. کیا میاں جا رہے نہیں جا رہے اجتماع میں، کیا ہی کے ساتھ سمجھ میں، ابھی تک تو سوچا نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آیا، پکا بھی نہیں کرا ہو رہا. وہ بے ارادگی کی کہیں بھی ہے، کیا टाइमियों ईशा तक बैठने का इरादा है, दुआ था चाय कि साहब काम तो बहुत है, गारंटी देना तो मुश्किल है। बोले इतनी बेइरादा की हम लोगों में, और अल्लाह ऐसे साहब इरादा है कि उनके उनके इरादे को कोई धक्का लगता ही नहीं। दुनिया का बड़े से बड़ा शख्स ये अल्लाह के इरादे में खलल नहीं डाल सकते, उन सब पर उनका गलबा रहता है, उनकी सब पर चलती है। हाँ, उनकी चलती है सब पर, किसी की उन पे नहीं चलती। उसको कुरान पाक किन लफ्जों में जिक्र करता है, वो हुआ युजीरु वला युजारु अलैह, वो जात ऐसी है कि उसकी सब पर चलती है, वला युजारु अलैह, उस पर किसी की नहीं चलती, उनकी चलती है सब पर, किसी की उन पे नहीं चलती। उसको कुरान पाक किन लफ्जों में जिक्र करता है, वो हुआ युजीरु वला युजारु अलैह, वो जात ऐसी है कि उसकी सब पर चलती है, वला युजारु अलैह, उस पर किसी की नहीं चलती। वही जात अल्लाह की जात मुबारक, ये कुदरती को समझना पड़ता है। ताकत नहीं रहती आदि में, मकदरत नहीं रहती, कुदरत नहीं रहती, और अल्लाह की जात इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, और हम आप अब्दुल कदीर। इसे कदीर होकर नहीं बुलाते, अब्दुल अब्दुल कदीर, कुदरत वाली जात तो अल्लाह की जान है। तो मारिफत नफ्सी में ये सिफात नाफिसा को जानना, हयात इल्म इरादा कुदरत, ये अल्लाह ताला की कमालात, इंद्र मौत जहल इस्तरार अजीजी बेकुदरती, और तीन अहम सिफात की तरफ हजरत इशारा फरमाते थे कि मारिफत नफ्सी में हम अंधे हैं, और मारिफत नफ्सी में हम बहरे हैं, पहले बहरे बोल लो फिर अंधे बोल लो, और मारिफत नफ्सी में हम गूंगे हैं। दूसरे मानों में यूं समझिए कि अगर एक मैयत हो रखी हुई है, एक नाश हो रखी हुई है, अगर उसके बारे में अगर आप पूछे कि भाई मन साहब इसमें जिंदगी है क्या, निसाब जिंदगी नहीं है, तभी तो उसको मैयत और नाश बोल रहे हैं, निसाब इसमें सिफत इल्म है क्या, तो नहीं, सिफत इरादा है क्या, तो नहीं। उन्हें अगर उठने का इरादा करे पूरे भाग जाती है सुते, खड़े बोल साहब ये मसला आप निमट लो, हम लोग भाग रहे हैं। इरादा नहीं, कुदरत नहीं, कुछ उठ के चलने लगा मुर्दा तो रहते आप लोग, कमाल साहब, नवाल साहब, मुफ्ती साहब, ये साहब वो साहब, सब तकरीर अमल साहब, तुम लोग रख लो जी, एक मुर्दा चल रहा है। सब पूरा इतना पूरा धरहम भरा धंधा पूरा नीचे ऊपर हो जाता है, हमारी नजर महदूद, हमारा देखना महदूद, हमारी हमारी हमारे हमारे कान महदूद, ہماری زبان محدود ہے، بلکہ معرفت نفسی میں یہ بتاتے ہیں کہ جی بہرا جیسے نہیں سنتا، جیسے مردہ نہیں سنتا، نہیں دیکھتا، نہیں بولتا، سماعت نہیں، بصارت نہیں، کلام نہیں، اور اللہ کی ذات مبارک کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ذات مبارک انہ هو السمیع البصیر، سننے والی اللہ، سب سے زیادہ سننے والی اللہ، سب سے زیادہ دیکھنے والی اللہ، اور کلام کی نسبت بھی اللہ پاک نے اپنی طرف فرمائی ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. تو صفات کمال حق کے، صفات ناقصہ نفس کے، ان صفات کو سمجھنے سے دو اہم ذریعے ہاتھ آتے ہیں جس سے انسان پر اللہ کا عرفان کھلنا شروع ہوتا ہے. یہ کام ہے کرنے کے، یہ لڑائی بڑائی کے بجائے، گالی گلوچ کے بجائے، آئل فیل کے بجائے، توتو میمے کے بجائے، جی لنگوٹ باندھنے کے بجائے، گنڈا گردیوں اور مختلف قسم کی شرارتوں کے بجائے اپنے قیمتی وقت اگر صحیح استعمال کر کے اللہ والوں کی صحبتوں بیٹھ کر، جو حفاظ کی، علماء کی، اہل علم کی، مشائخ کی، پیران طریقت کی، پیران سلسلہ کی، بزرگان دین کی، ہم یہاں مریدوں پڑھانے کے لیے نہیں آئے، ہم کو حضرت نے تعلیم کے ذریعے سے بے نیاز کیا ہے، آپ لوگ مطمئن رہیے. مگر حضرت فرماتے تھے کہ علم تو لینا ہے، نہیں ملو ایک ہے معرفت نفس، ایک ہے معرفت حق، ان دونوں کی پہچان سے حق تعالی کا عرفان کھلتا ہے. اس لیے کہتے ہیں بزرگان دین اولیاء اللہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو نفس کو پہچانتا ہے وہ حق کو پہچانتا ہے. مگر خاص بات یاد رکھنے کی کیا ہے، یہ جو ہماری اندر صفات ہیں ناقص صفات، حق تعالیٰ کی ان کے اوپر تجلیات رہتی ہیں، اور وہ تجلیات محجیب مسلسل رہتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صاحب پیدا ہوئے وقت سب چیزیں دے دے ان کو، جی بس برخاست، پیدا جس وقت پیدا ہوئے ہیں ساری چیزیں دے دی جائے، اس کے بعد ہم تم کو کچھ لیتے دیتے نہیں، ایسا نہیں. ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر ثانیہ، ہر لمحہ، ہر پل اللہ پاک کی عطا اور ان کی منع دونوں چلتے رہتے ہیں، دیتے ہیں لیتے ہیں، دیتے ہیں لیتے ہیں، دیتے ہیں لیتے ہیں. کیسا دیکھو بھائی، اگر چراغ جل رہا ہے، بتی سلگی ہوئی ہے، چراغ میں تیل موجود ہے، تو شعلہ کب تک رہتا؟ جب تک کہ تیل قربان ہوتا رہے. تیل کی فنا شعلے کی بقا، تیل کی فنا شعلے کی بقا، اس میں تسلسل کی نسبت رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت جی سلگا دیا، قصہ ختم ہو گیا، نہیں، ہر لمحہ ہر پل فنا بقا فنا بقا فنا بقا کا سلسلہ چل رہا ہے. اسی کو اولیاء فنا اور بقا کا سبق بھی کہتے ہیں. اور بھی کچھ اعتبارات ہیں، اس کے توضیحات ہیں اصطلاحی طور پر، لیکن ایک شیخ اس کی یہ بھی ہے، عطا جو اللہ پاک کی ہے وہ مسلسل. جی ایک طرف اللہ تعالی فنا بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف عطا بھی کر رہے ہیں، جی، اور ہے مسلسل حیات و قیام، مسلسل زندگی. مگر اس تسلسل کی وجہ سے دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک بار سلگا کے چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے دیکھنے کا قصور ہے، अपनी नजर ही कोताही है, हम पूरे तौर पर नहीं देख पा रहे हैं। और अगर तेल खत्म हो गया तो जब शोला उलझना शुरू हो गया तो आप क्या बोलते हैं, देखो मियां तेल खत्म हो गया क्या हो? तुम बोलते हैं मालूम ये हो कि उसके साथ उसका कनेक्शन है। ऐसे ही जो है ना अल्लाह पाक के की तरफ से अता मुसलसल चलती रहती है, उसी को कयूमियत भी कहते हैं, वजूद और बकाए वजूद भी कहते हैं, बकाए जान भी कहा जाता है, मुख्तलिफ नामों से ताबीर करते हैं। अल्लाह वाले जिसकी जैसी सलाहियत होती है उसको उस नहज पर थोड़ा सा इफाम तफहीम की गुंजाइश रखी जाती है। तो मुसलसल फना बका का है एतबार, तो एक मारे अल्लाह अपने मकसूद को हासिल करने के लिए दो अहम दरिए, एक इरफान नफ्स, दूसरी इरफान हक, इन दोनों जराए के हासिल करने की वजह से अल्लाह पाक अपनी पहचान आसान करते हैं। जराए की बात हो गई, अब एक अहम बात आपसे अर्ज करने की है कि इसके अंदर कुछ चीजें अपने पीछे पीछे आती हैं, जिनको तवाबे कहते हैं, अहलुल्लाह, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, ताबे की जमा कहलाती है। उसमें बहुत सी चीजें हैं लेकिन तीन चार चीजें आप हजरात जहन में रखें। एक उसमें से अहवाल हाल की जमा है, आदि मुख्तलिफ हालात से गुजरता है, क्या है मतलब आपका क्या हाल है बोल के पूछता है आदमी, आपका क्या हाल है मंथा, वो हालित रहता है वो, मगर एक ये है कि किसी साहेब दिल साहेब रू किसी अहलुल्लाह से मिलकर अगर वो हाल के मजीद तफसीलात मालूम करने जाएंगे तो आपको बहुत से जौकी चीजें फराहम होंगी, कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत से उसकी तफसीलात मिलेंगी। बाद खदबुल अबुल अमल साहब रोना बहुत आ रहा, क्या बात है कि अमल साहब वो हाल ही रहता हो, वो हाल ही रहता है। अल्लाह वाले बताते हैं कि ये कैफियत किस वजह से आ रही है, उसके असबाब क्या है। यह एक आदमी बोलता है साहब मेरा दिल पूरा बुझ गया है मुलदाब, उसको इंतबास कहते हैं, कब्ज वाली कैफियत बोलते हैं। ये आदमी के अहवाल रहते हैं, ये आदमी रोजाना किसी न किसी हाल में रहता है, दिन का हाल अलग, रात का हाल अलग, शुभ रोज के अहवाल अलग, जी अमाल कर रहा है जबकि अजी अहवाल अलग, अमाल छूट रहे हैं जबकि अहवाल अलग, जिक्र और फिक्र में मुदावमत हो रही है तो उसके अहवाल अलग, जिक्र और फिक्र नहीं हो पा रहा है तो उसके उसके अहवाल अलग, अहवाल कहलाते हैं। कभी इम्बेसाती कभी इनकबादी, दोनों तरह के हालात, कभी इनशराही कभी इनकबादी, दोनों तरह के हालात आते हैं, कभी मसर्रत के और कभी बुका के, इस तरह के अहवाल रहते हैं आदमी के ऊपर। और एक खास बात जो पेश आती है इस रास्ते में वो है कश्फ और है तसर्रुफात। औलिया के पास कश्फ और तसर्रुफात का मुस्तकिल उन्वान भी है, उसकी तफसीलात भी है। मैं कश्फ और तसर्रुफ को समझाने के लिए दो बातों का इस्तेमाल करूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह की चीज होती है। देखिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का जमाना है, मदीने मुनव्वरा में आप जुमे का दिन है, बहुत से अस्हाब जमा है, مسجد ہے، منبر ہے، اور آپ جو خاص طور سے جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بہت دنوں بیشتر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ایک لشکر ملک شام کی طرف جبل نہابن پہاڑیوں کی طرف بھیجا گیا تھا، جمعے کی عین خطبے والی حالت میں خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما، کدھر ملک شام کے جبل جبال نہابن، وہ پہاڑیاں نہابن کی، اور کہاں مدینہ منورہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ. درمیان خطبے میں یوں کہا، یا ساریہ من الجبل، اے ساریہ. تمام حدیث کی تم بہت سی معتبر کتابوں میں آپ کو یہ بات مل جائے گی، پہاڑ کی طرف چخاندبا کیا ہے آپ کو بتانے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر نبی ہے، نبی نہیں، نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی بات غیر نبی سے صادر ہوئی، اس کو کہا جاتا ہے کرامت اور کشف. اگر نبی کے ذریعے سے اس طرح کی بات ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. غیر نبی صاحب ایمان اور مومن صالحین سے، شہداء سے، صدیقین سے، اللہ والے سے، ایماندار شخص سے یہ چیز ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. بہت سارے اصحاب میں چمی گوئیاں ہوئیں کہ درمیان خطبہ میں ایسے جملے کہے گئے ہیں جس سے رابطہ اگلے پچھلا کوئی جوڑ سمجھ بھی نہیں آتا. کسی صحابی سے یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ تم ان کے معاملے میں نہ پڑو، لیکن بہرحال بات میں آگے بڑھی. اس چند دنوں کے بعد جب وہ لشکر وہاں سے واپس آیا تو جو خبر تفصیل سے معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ مسلمانوں کا لشکر ہارنے کے قریب ہو گیا تھا، تقریباً اب ہارنے کی پوزیشن موقع میں تھا. اتنے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب بنایا گیا اور پہاڑوں کو پشت پناہ ہمیں لینے اور دشمنوں کے تحفظ کے ساتھ پھر آندھا اور دشمنوں پر حملہ کرنے کی گویا آپ نے تنبیہ اور اشارہ دے دیا. اب اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار کرامتیں ظاہر ہوئے. ایک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کا جبال نہابن پہنچنا. دوسری کرامات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کا وہاں تک پہنچنا. نظر الگ چیز ہے، آواز الگ چیز. اور تیسری بات، اس آواز کو لشکر کا سننا. چوتھی کرامات، اسی ہدایت کی روشنی میں کامیابی کا ملنا. چار کرامتیں ظاہر ہوئی. بولتے ہیں کشف. اللہ والوں سے کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ افراد اور تفرید کا شکار رہتے ہیں. اور غلط فہمیوں سے اختیارات کلی تک اس کا اثر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط راستہ اختیار کر دے. کشف حق ہے، کرامت بھی حق ہے، انبیاء سے معجزے بھی حق ہیں، اولیاء سے کرامتیں بھی حق ہیں، مگر اللہ جب چاہتے ہیں اس وقت ہوتا ہے اور جتنا چاہتے ہیں اتنا ہوتا ہے. نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا ہے مگر جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا اور جب اللہ چاہتے ہیں جب. وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب ان کی شہادت کا وقت آیا تو ایک صف دو صف کے بیچ ہی میں دشمن ہے اور جمبیا چھپایا ہوا ہے, اسلحہ کو چھپایا ہوا ہے, خنجر کو چھپایا ہوا ہے, لیکن آپ جی آپ امامت کے مسلے پر پہنچے ہوئے حالت نماز میں ہے, دشمن حملہ کرتا ہے اور آپ پوچھتے ہیں کس نے مارا. دیکھو یا بھیا دیکھیے اہل سنت والجماعت کا جو حقیقی مسلک ہے وہ ایک توازن ہے. ایک طرف یہ قبول نہیں کرنا ہے کہ کرامات حق ہے, کشف حق ہے, کرامتیں حق ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ حق تعالیٰ کی زیر مرضی ہوتے ہیں, حق تعالیٰ کے تحت اثر ہوتے ہیں, تحت حکم ہوتے ہیں. اللہ جب منس سمجھتے ہیں جب وہ ہوتا ہے. اسی لیے کشف کی کچھ تفصیلات آئی برادر محترم کی زبان ہوں, بہت اچھی تفصیلات تھیں, بہت شرح و بست کے ساتھ وہ پیش فرما رہے تھے. آپ حضرات نے یاد بھی رکھا ہوگا, ایک طرف یہ بات یاد ہے. ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ اس کشف کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ تصرف کا پہلو نظر آتا ہے, تصرف کہا جاتا ہے. اس رخ کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الصحابہ میں تفصیل واقعہ نقل کیا ہے. میں بہت آپ حضرات کو معلوم ہے صرف ایک مضمون سے مربوط کرنے کے لیے میں اشارہ دے دیتا ہوں, آپ حضرات سمجھ لیں. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنائے گئے. دریائے مصر سوکھ گیا, یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت مسائل چل رہے ہیں مدینہ منورہ. وہاں گورنر مصر حضرت عمر ابن العاص بنے ہوئے ہیں. وہاں صورت حال یہ پیش آئی کہ جو دریا تھا وہ سوکھ جایا کرتا تھا. وہاں اس وقت کے جو گورنر تھے, دریا جب خشک ہو جاتا تھا سوکھ جاتا تھا, عبداللہ ابن عمر ہے یا عمر ابن العاص ہے, بہرحال وہاں کے جو گورنر تھے اس زمانے کے اندر بھی یہ صورت حال پیش آئی. لوگوں نے کہا کہ صاحب دریا سوکھ گیا ہے, لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہم لوگ مزید برداشت نہیں کر سکتے, بڑی کھانے پینے کی تکلیفیں ہیں, پانی ہی نہ ہو تو پھر ہمارے حیات دنیاوی کے کام کاج کیسے ہوں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب اس دریا کے جاری ہونے کے لیے پہلے سے ایک ترتیب چل رہی, اور وہ یہ ہے کہ ایک نئی نویلی جی کوئی دلہن کو اگر اس کو بھیڑ چڑھا دیا جائے تو پھر وہ دریا کا پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ اجازت دے دیں ہم اس طریقے سے کسی لڑکی کو بھیڑ چڑھا دیتے ہیں تاکہ دریا کا پانی چلے. بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ حضرات نے تاریخ سیرت کی بے شمار کتابوں میں پڑھا ہوگا, بالکل مسترد ہے, مسترد نہیں کر سکتے. وہاں کے گورنر نے یوں کہا کہ نہیں بھائی اسلام میں اس طرح کے بھیڑ چڑھانے کی اجازت نہیں ہے, اسلام میں تو دیر یہ سب جان تو اللہ تعالیٰ کی مل گئی تھے, جس وہ جانتا اللہ کی مل گیا تھا, ہم اس کو کیسے بنوانی اس پر تصرف کر سکتے ہیں. چونکہ شریعت متحرہ شریعت اسلام میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے, اسلام بھی اس طرح کی رسوم اور رواج اور برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. تو لوگ مصر کو چھوڑ کر جانے کی ترتیب بنانے لگے, تاکہ ویسا ہے آپ رہیں جی پانی کی بھی فراہمی کی ترتیب نہیں بتاتے اور ہم کو بھیج بھی چڑھانے نہیں دیتے تھے, پھر ہم یہاں رہ کے کیا کریں, چلو دوسری جگہ چلے جائیں. تو یہ صورت حال لکھی وہاں کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب قتل لکھا, کہا کہ تم نے جو کچھ کیا اچھا کیا, اگر تم یہ ایک چٹھی دے دیتا ہوں, یہ چٹھی دریا میں ڈال دو یا پڑھ کے سنا دو. چٹھی خلاصہ کیا ہے اس کا؟ اللہ کے بندے امیر المومنین عمر ابن خطاب کی طرف سے کس کے نام؟ دریائے مصر کے نام کو جو سمجھ میں آ رہا دریا کو مخاطب کر. اگر اللہ کے سیمن کسی اور کے حکم سے چلتا تھا تو نہ تجھے چلنے کی ضرورت ہے نہ ہم کو پانی کی ضرورت. اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو ہم اس اللہ سے درخواست کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ پانی دے دیجئے. بس یہ چٹی سنانا تھا یا ڈھلنا تھا, فوراً پانی آنا اور ابلنا شروع ہوا. ہونے ہونے تک بھی 16 ہاتھ پانی بہتا تھا, اس کے بعد سے آج تک نہیں سکا. اس کو بولتے ہیں تصرفات اولیاء, مگر یہ ہر وقت ہونے کی بات نہیں ہوتی. بیلنس نہیں کھونا, افراط اور تفریط کے چکر میں پڑے تو پھنسے سمجھو آپ. درمیان درمیانی راستہ, راہ اوسط ہے صراط مستقیم. ایک طرف کش کو بھی ماننا ہے اور دوسری طرف امین کی ان حدوں کو بھی ماننا ہے, تصرفات اولیاء اور کرامات کو بھی ماننا ہے, دوسری طرف ان حدود کو بھی ماننا ہے جو شریعت مطہرہ ہم کو دیتی ہے. جہاں مفتی صاحب حد لگاتے ہیں کہنا کہ صاحب ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے, یہاں ہم رہ جائیں, یہ ہماری حد ہے, ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں. اس طرح کے حالات آتے ہیں, یہ سب پیچھے آنے والی چیزیں. اور ہم لوگوں کی عادت کیا ہے معلوم؟ منصا بھائی سے بات نہ بولو اور ایسے وظیفے بتاؤ بس کشف شروع ہو جانا, کرامت شروع ہو جانا. ہوں میرے پاس بہت آتے ویسے کیسا جی, بے تکلفی میں ایک صاحب آگے کہنے لگی ایسی تعویذ دینا مل صاحب, بس میں ہاتھ میں رکھتے ہی پیسے ٹپکنا ہوں. ایسے حالات رہتے ہیں کشف کی جی, صاحب کشف بناؤ, صاحب کرامت بناؤ. جب حضرت سے کہا جاتا تو حضرت کیا بولتے تھے معلوم؟ کشف اور کرامت اللہ ہے غیر اللہ ہے رے, پوچھتے کشف کرامت اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے تو پھر غیر کا طالب کیسا بنا دوں؟ کشف کرامت غیر ہے, حاصل نہ ہو تو غم نہ کرائے, پولیس سے آباد رکھ اللہ, بس باقی ہے بس. اگر اللہ پاک اپنے کرم سے کسی کو ضمناً دے دے یہ ان کی مہربانی کی بات ہے, انکار بھی نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے پاس کشف کی دو اہم قسمیں, ایک کشف اصغر ایک کشف اکبر. وہ دونوں بھی آسان ہے مگر ایک شرط ہے, شریعت پر مضبوطی سے جمے رہنا, نفس کی مخالفت کرنا. شریعت کو نہیں چھوڑ کے نہیں, شریعت کو چھوڑ کے نہیں. حضرت کے سامنے اس طرح کی بات آتی تھی فرما دے, دیکھو میاں ایک ہے شریعت, ایک ہے طریقہ, ایک ہے حقیقت, ایک ہے معرفت. شریعت طریقت حقیقت معرفت چاروں کے چاروں برحق, مگر دیکھو شریعت کے بغیر طریقت نہیں, طریقت کے بغیر حقیقت نہیں, حقیقت کے بغیر معرفت نہیں. اور اس کی مثال لیتے تھے دودھ دہی مسکا گھی, دودھ دہی مسکا گھی. دودھ کے بغیر دہی بنتا, یہ شریعت کے بغیر ولایت کیا؟ دودھ ہے تو پھر دہی کی بات کرو, شریعت پر قائم ہے تو پھر طریقت کی بات کرو, پھر حقیقت کی بات کرو, پھر معرفت کی بات کرو. دودھ نہیں تو نہ دہی نہ مسکا نہ گھی. پہلے دودھ شرط اول. اسی طرح اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اللہ والے بنیں, اللہ والوں سے ہمارا انتساب ہو, اللہ والوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہو, تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کم سے کم اتنا کرو کہ بھائی جو باتیں کہی جا رہی ہیں سچی ہیں تو قبول کر کے یہ وہ موافق علم صحیح عمل کرتے رہو. اس کی ایک شکی بھی ہے کہ اچھے لوگوں سے اچھا گمان رکھنا, اللہ والوں سے اچھا گمان رکھنا, برا گمان نہیں رکھنا. برا گمان رکھنے سے انسان اولیاء کی فہرست میں سے ہٹا لیا جاتا ہے, بدگمان انسانوں سے ولایت کی فہرست سے اس کو نکال دیا جاتا ہے, خارج کر دیا جاتا ہے. اسے اچھا گمان رکھ, اس کے لیے دعائیں کرنا, محنت کرنا, مجاہدہ کرنا, ترتیب سمجھنا. یہ جہاں بھی قرآن کا علم ملے, حدیث کا علم ملے, فقہ کا علم ملے, فقہ ظاہر کا علم ملے, یہ مذاہب اربع مسالک کے اربع والا, چاہے فقہ باطن ملے جس کو تصوف والا اور اولیاء والا راستہ کہا جاتا ہے, آپ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ کشف ہوتے ہیں, کوئی تصرفات ہوتے ہیں, تحت امر حق ہوتے ہیں, اللہ پاک جب مناسب سمجھتے ہیں یہ صادر کراتے ہیں اور ان کی عظمت سمجھاتے ہیں, کام بتاتے ہیں, مراد کی کچھ نشاندہی ہوتی ہے, مگر وہ شرط نہیں ہے. اگر کسی سے کوئی کشف نہیں ظاہر ہوا یا کسی سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ولی نہیں ہے. کسی بھی شمال اور جنوب کے کسی بھی معتبر عالم نے یہ بات نہیں کہی, فقہوں کی کسی بھی کتاب میں یہ بات لکھی ہی نہیں ہے کہ اگر کسی سے کشف اور کرامہ صادر نہیں ہوئی تو وہ ولی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے.